الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين حضرات گاہے بگاہے آپ حضرات سے ایک ملاقات کا سبب بن جاتا ہے برادر محترم حافظ عاقف سعید صاحب چونکہ کراچی تشریف لے گئے تو کل ہی فون پر انہوں نے مجھے مطلع کیا کہ اگر ممکن ہو اور تمہارا جمعہ مراد ہے میرا خطاب جمعہ اور کہیں پہلے سے طے نہ ہو تو آج کی یہ ذمہ داری جو ہے وہ تم ادا کر دو. بہرحال یہ ایک موقع ہوتا ہے کہ جس میں سال ہا سال الحمدللہ اس مسجد میں خطاب جمعہ کی ذمہ داری ادا کرتا رہا. صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے والد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے جب وہ گھٹنوں کا مرض بہت بڑھ گیا تھا تو انہوں نے مسجد دار السلام کے جمعوں سے معذرت کر لی تھی, اس لیے کہ وہاں کچھ پیدل بھی چلنا ہوتا تھا, جانا مشکل تھا. اور پھر یہ تبدیلی کی گئی کہ اس مسجد میں قرآن اکیڈمی میں پھر والد محترم نے خطابات جمعہ کی ذمہ داری ادا کی. متفرق مقامات قرآن حکیم کے وہ بھی ہمارے زیر مطالعہ آئے, اور اس کے ساتھ جو اربعین نبوی ہے 40 احادیث کا جو مجموعہ ہے جو اب باقاعدہ کتابی شکل میں بھی موجود ہے, اس کا جو ہے لفظ بہ لفظ یہاں درس بھی دیا. بہت جامع احادیث, جو حضرات بھی اس میں شریک ہوتے رہے, شاید ممکن ہے کہ میری ان باتوں سے کچھ باتیں ان کے ذہن میں تازہ ہو جائیں. بہرحال آج جو موقع مجھے میسر آیا تو میں نے مناسب سمجھا کہ اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمول تھا خطابات جمعہ کے حوالے سے, کانا یذکر الناس ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطاب میں جمعہ کے دن لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے قرآن حکیم کے ذریعے. تعلیم کتاب بھی اس میں موجود ہے اور تعلیم حکمت بھی موجود ہے. سورہ حامیم سجدہ کی 7 آیات ہیں کہ جو بہت ہی خوبصورت ایک گلدستہ ہے آیات قرآنیہ کا. یہ سورہ مبارکہ زمانہ نزول کے اعتبار سے مکی سورت ہے, لیکن یہ کہ اس میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں, خاص طور پر وہ دور کے جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے تھے, اور اسی دور کا ایک فیز وہ بھی تھا جبکہ وہ صحابہ کرام جو حضور پر ایمان لا چکے تھے ان پر شدید ترین پرسیکیوشن ہو رہا تھا. گویا کہ استقامت اگر اللہ کو اپنا رب قرار دیا ہے پھر اس پر جازم ہو جاؤ, اس پر جم جاؤ. تو یہ آیات ہیں کہ جس میں گویا کہ ایک وہ مقام بلند کے وہ شخص جس نے اللہ کو اپنا رب مانا اور پھر جم گیا, اس پر اللہ تعالیٰ کے کیا انعامات و احسانات ہوتے ہیں. اور پھر خاص طور پر ان سات آیات میں جو بالکل مرکزی آیت ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس شخص سے بڑھ کر بہتر بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا بن جائے. اللہ کی طرف بلانا، قرآن حکیم کی طرف بلانا، دعوت و تبلیغ، اس شخص سے بڑھ کر بہتر بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. وہ شخص جو اللہ کی طرف بلا رہا ہو، وَعَمِلَ صَالِحًا، لیکن شرط یہ ہے کہ خود بھی اعمال صالحہ پر کاربند ہو. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وہ اس بات کو مانے اور تسلیم کرے کہ وہ بھی ایک مسلمان ہے. اسلام کے معنی فرما برداری اختیار کرنا اپنے رب کی. تو اس مقام کا انتخاب خاص طور پر میں نے اس حوالے سے بھی کیا کہ ہمارے منتخب نصاب کا یہ بہت ایک جامع درس ہے. اگر کہ تفصیل میں اگر اس کی آیات کے گئے تو اس میں تو بہت سبق صرف ہو جائے گا، لیکن یہ کہ ایک اجمالی نقشہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلے ترجمہ کر لیجئے ان آیات کا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، وہ اس پر جم گئے، استقامت اختیار کی. تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ان لوگوں پر تو پھر فرشتے اترتے ہیں کہ جو انہیں تسلی دیتے ہیں، اطمینان دلاتے ہیں کہ نہ تم کسی خوف میں مبتلا ہو اور نہ ہی کسی غم کا شکار ہو. وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، اور بشارت حاصل کرو اس جنت کی کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم ہیں تمہارے پشت پناہ، تمہارے مددگار، تمہارے ولی اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، اور وہاں آخرت میں اور جنت میں تمہارے لیے موجود ہوگا ہر وہ شے جس کا اشتہا تمہارے اندر ہو. تشتہی انفسکم، جو تم چاہو گے تمہیں اللہ کی نعمت وہاں میں اثر ہوگی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو شے بھی تم طلب کرو گے وہ بھی پیش کر دی جائے گی. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، یہ اصل میں مہمان نوازی ہے اس ذات کی جانب سے جو غفور اور رحیم ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس کا ترجمہ میں کر چکا، اس شخص سے بڑھ کر بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو پکارنے والا ہو، بلانے والا ہو اللہ کی طرف، اور نیک اعمال پر کاربند ہو. وقال اننی من المسلمین، اور وہ اس بات کو کہے، تسلیم کرے کہ میں بھی فرما برداروں میں سے ہوں. ولا تستوی الحسنۃ والسیئہ، نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہوتے. ادفع باللتی ہی احسن، بدی اور برائی کو اپنے سے دور رکھو بہترین طریقے سے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اگر اس بات کا اہتمام کرو گے تو وہ شخص کے جس کے اور تمہارے درمیان بدترین دشمنی ہے، عداوت ہے، وہ ایسے ہو جائے گا گویا کہ تمہارا انتہائی قریبی دوست، گرم جوش دوست. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور اس مقام کو حاصل نہیں کر سکیں گے مگر وہی لوگ کہ جو صبر پر کاربند رہے. وما يلقاها الا ذو حظ عظيم، اور اس مقام بلند تک نہیں پہنچ سکتے، نہیں رسائی حاصل کر سکتے مگر وہی لوگ کہ جو بڑی قسمت والے ہیں، بڑے نصیبے والے ہیں. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، اور اگر تمہیں کہیں شیطان کی طرف سے کسی چوک کا اندیشہ ہو یا کوئی چوک لگ ہی جائے، فاستعذ بالله، تو فوراً اللہ کی پناہ میں آؤ. انه هو الغفور الرحيم، يقينا وہ ذات غفور، انه هو السميع العليم، سب کو سننے والی اور ہر شے کا علم رکھنے والی ہے. یہ سات آیات ہیں جو ہمارے منتخب نصاب کا بہت اہم درس ہے، اور اس کا رواں ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. ترجمے سے ایک بات یہ واضح ہوئی کہ ہر وہ شخص کے جو اللہ کو اپنا رب مان لے تو اس سے قرآن کا اور اس کے رب کا ایک ہی تقاضا ہے، وہ ہے استقامت، پھر جم جاؤ. آپ اگر اس دور کو اپنے چشم تصور میں دیکھیں گے جبکہ حضور نے دعوت کا آغاز کیا، آپ کو معلوم ہے ابتدا میں بات چٹکیوں میں اڑانے کی کوشش کی گئی، وہ شے کہ جسے یہ ہوا سمجھے تھے انہیں معلوم نہیں تھا کہ کچھ ہی عرصے میں بڑا تیز و تند آندھی کی شکل اختیار کر لے گی. پھر استہزاء اڑایا گیا، حضور کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا گیا جو قرآن میں موجود ہے، ساحر بھی کہا گیا، جادوگر ہیں، مسحور کہا گیا جو کسی آسیب کے زیر اثر آ چکے ہیں، مجنون کہا گیا، دیوانے ہیں، پاگل ہیں، اور ان لوگوں کی طرف سے یہ معاملہ بالکل آغاز ہی میں ہو چکا تھا. سورہ قلم کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ بالکل شروع کے دور میں نازل ہوئی ہیں. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. گویا کہ ابھی تو چند ہی آیات نازل ہوئی تھی قرآن حکیم کی کہ ان لوگوں نے کہا یہ تو پاگل ہو گئے، معاذ اللہ مجنون ہے. تو وہ دور کے جس میں یہ تمام فیزز آئے ہیں، پرسیکیوشن بھی ہوئی بعد میں، شدید ترین جو ہے تشدد ہوا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. طائف سے واپسی کا سفر اگر آپ اپنے ذہن میں لائیں تو جس طرح پتھروں کی بوچھاڑ ہوئی ہے جس میں محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا خون سے، اور خون بہتا ہوا ٹانگوں سے ہوتا ہوا جو نالین مبارک تھے اور آپ کے قدموں کا جو تلا ہے اس کے درمیان جم گیا. یہ کچھ ہوا معاملہ محبوب رب العالمین کے ساتھ. تو اس راہ میں تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. دو جو شے یہاں جو جس کا تقاضا کیا گیا وہ استقامت ہے. اس دور میں استقامت یہ تھی کہ اگر کوئی شخص کہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اب وہ پھر پوری طرح جم جائے، اس کا امتحان لیا جائے گا، تشدد کی چکیوں میں سے گزارا جائے گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں وہ امتحان کے صرف مسلمان ہونا، ہاں ان لوگوں کو یقیناً تجربہ ہوتا ہے جو کہیں کسی عیسائی گھرانے میں پیدا ہو گئے اور انہوں نے خود تحقیق کی، تقابل ادیان کمپیریٹو اسٹڈیز جو ہیں مختلف ریلیجنز کی اس میں سے ہو گزرے اور اپنے آبائی دین یا مذہب عیسائیت کو ترک کر کے اسلام لے آئے، ان کے ساتھ معاملہ بھی ہوتا ہے، تشدد بھی ہوتا ہے، آنکھ بھی کر دیا جاتا ہے، گھروں سے نکال دیا جاتا ہے. بہت سے قصے آپ نے سنے بھی ہوں گے جو میگزینز ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جو اسلام قبول کیا جنہوں نے ان کے ساتھ کیا گزری. تو ان سطور کو پڑھتے ہوئے تو میرے اوپر اور آپ کے اوپر بھی ایک اثر ہوتا ہے کہ ہمیں تو اسلام جیسی دولت گھر بیٹھے حاصل ہو گئی، ہم نے کیا محنت کی. کہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا انعام ہے کہ ہماری ولادت مسلمان گھرانے میں ہوئی. ہم میں سے تو کسی آپ کی یا میری کوئی مرضی نہیں تھی کہ اپنی آزاد مرضی سے اس گھرانے میں پیدا ہوتے. لیکن اس دور میں جو ایمان لا رہا تھا، جس نے آپ نے آبائی دین کو خیر باد کہا اور دین محمدی کو قبول کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، وہ ہے استقامت. یہ آیات جب نازل ہو رہی تھی تو ابھی تو نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی، روزے کا حکم کہیں بعد میں آیا مدینہ کے دور میں. اس وقت تو گویا کہ اصل امتحان تھا عقیدے کا امتحان، کہ ہمارا وہ آبائی دین جو بڑا مقدس ہے، جس پر ہمارے باپ دادا پردادا کاربند رہے، آج محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئے دین کے جو وہ ایجاد کر لیا، اب جو ان پر ایمان لائے گا اس کی خیر نہیں. بڑا پیارا واقعہ ہے سیرت کا کہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور آ کر عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے تو صرف ایک کلمہ ایسا بتا دیجئے اگر اس پر عمل پیرا ہو جاؤں تو میری نجات ہو جائے. انہیں اگر کوئی غم تھا تو اس بات کا تھا نا، حضور سے آ کر یہ دعا تو نہیں کروائی کہ میری دنیا خوب بنے، خوب سنورے، میرے کاروبار میں بڑا اضافہ ہو. اگر کوئی شے انہیں گویا کہ مطلوب تھی تو وہ آخرت تھی جو اصل زندگی ہے. ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن کتنا کچھ ایمان ہے اس حقیقت پر. نہ میں آپ کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکتا ہوں، نہ آپ میرے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں. اس لیے کہ اس کا معیار اور کسوٹی تو ہمارا سیرت و کردار ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ کس شخص میں کتنا ایمان ہے آخرت پر۔ تو ان صحابی نے آ کر جب حضور سے سوال کیا تو حضور نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہو اس بات کی گواہی دو کہ میں ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اور اس کے بعد پھر جم جاؤ، اب تمہارا امتحان ہوگا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے۔ سورہ عنکبوت اس دور میں نازل ہوئی جبکہ مسلمانوں پر شدید ترین تعذیب و تشدد ہو رہا تھا۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا تھا کہ مجرد یہ کہہ دینے پر کہ ہم ایمان لے آئے انہیں بخش دیا جائے گا، انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اگر یہ بات ان لوگوں کے لیے تھی تو آج بھی اسی طرح سچی ہے کہ صرف یہ بات بنیاد نہیں بنتی کہ ہماری ولادت مسلمان گھرانے میں ہو گئی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تو بڑی آزمائش کی بھٹیوں سے گزارتے ہیں، امتحانات لیتے ہیں ان لوگوں کا جو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، آج کے دور میں اصل استقامت کیا ہے؟ اللہ کی شریعت پر کاربند ہو جانا، یہ استقامت ہے۔ آج آپ ہزار نہیں ایک لاکھ مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو ہے وہ کلمہ ادا کر دے تو آپ کی تو بڑی آو بھگت ہوگی، گلے میں ہار ڈالے جائیں گے، ممکن ہے کہ آپ جو ہے مرجع خلائق بن جائے کہ بڑا درویش ہے، بڑا اللہ والا ہے، ہر وقت اس کی زبان پر ذکر رہتا ہے۔ آج کے دور کی استقامت یہ ہے کہ اللہ نے جس شے کو حرام قرار دیا اس سے بچو۔ جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی تو شریعت کے تفصیلی احکامات تھے ہی نہیں، ہدیے کی نماز بھی فرض نہیں تھی، روزے کی فرضیت کہیں بعد میں ہوئی۔ شریعت کے احکامات تو وہ ہیں نا جو اب ہمارے سامنے موجود ہیں، ہماری معاش، ہماری معاشرت، ان میں سے کوئی شے ایسی نہیں جو دین کے دائرے سے باہر ہو۔ یہ بات آپ کو معلوم ہے، اسلام مذہب نہیں ہے، دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور دین کیا ہے؟ کوڈ آف لائف، زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ۔ تمہیں اپنے آپ کو پاک صاف کیسے کرنا ہے، کیسے رکھنا ہے، کن چیزوں کے بعد وضو لازم ہے، کن چیزوں کے بعد غسل لازم ہے، یہ تمام چیزیں ہمارے دین کا حصہ ہیں یا نہیں؟ جب صحابہ کرام میں سے کسی کی طرف سے حضور تک یہ بات پہنچی تھی کہ یہودی بڑا ہمیں طنز کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں کہ تمہارے رسول تمہیں بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں، تو حضور نے کہا تھا جا کر ان سے کہہ دو یہودیوں سے کہ ہمارے نبی نے تو ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا، وہ بھی تو ہماری زندگی کا حصہ ہے یا نہیں؟ تو شریعت پر عمل، یہ ہے اصل امتحان۔ حرام سے اجتناب۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جو ہدایت لے کر آئے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے تو ایسے پکڑو جیسے کسی شے کو دانتوں سے پکڑتے ہو، فخذوه، مضبوطی سے۔ یہاں تو ترجمہ میں نے کر دیا مضبوطی سے، لیکن حضور نے اپنی ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا، یہ تو قرآن کی آیت ہے نا، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جو ہدایت حضور لے کر آئے اسے مضبوطی سے تھام لو، اور جس سے انہوں نے منع کر دیا اسے رک جاؤ۔ اوامر و نواہی، جس کا حکم اس پر عمل، اور جن چیزوں سے روک دیا کہ وہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ لیکن حدیث میں حضور نے فرمایا عصوا علیہا بالنواجز، یہ قرآن کے احکامات اور میرا اسوا اور میری سیرت، ان چیزوں کو جس طرح کسی شے کو، نواجز کسے کہتے ہیں؟ دانت، دانتوں میں بھی دانت وہ ہیں جو ہمارے فرنٹ پر ہیں، ان کے اندر اتنی پکڑ نہیں ہوتی، یہ داڑھیں جو ہوتی ہیں اس میں بڑی مضبوطی ہوتی ہے۔ اگر آپ ہڈی چبائیں گے تو فرنٹ کے دانتوں سے تو نہیں چبائیں گے، داڑھ کی طرف لے کر جائیں گے۔ نواجز، جنہیں داڑھے کہا جاتا ہے، جس طرح کسی شے کو داڑھ کے ذریعے پکڑا جاتا ہے مضبوطی سے، ہمارے دین اور ہماری شریعت اس کو اس طرح مضبوطی سے پکڑو۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اگر ان باتوں کا اہتمام کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نازل ہوں گے تم پر۔ یہ فرشتوں کا نزول وہ نہیں ہے کہ جو پرو والی کوئی مخلوق جو ہے وہ اترے گی اور تمہیں رات کی تنہائی میں آ کر تم سے کلام کرے گی، وہ معاملہ تو صرف انبیاء اور رسول کے لیے تھا، وحی کا دروازہ بند ہو چکا۔ ہاں رؤیا صادقہ جنہیں کہا جاتا ہے، سچے خواب، تو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں نبوت کا کوئی 46واں حصہ قرار دیا کہ سچے خواب، بشارتوں والے خواب۔ تو یہ فرشتے آ کر ان کے دلوں میں اطمینان اور سکون پیدا کریں گے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، قرآن گواہ ہے اس بات پر کہ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی تھی مسلمانوں کی، اور فرشتوں نے ان کے دلوں کے اندر ایک سکون اور اطمینان پیدا کیا تھا۔ اور یہ اصل میں کلائمیکس ہے ایمان کا، وہ جو قرآن میں کہا گیا نا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اس شان کے ساتھ کہ کوئی ظلم، کوئی گناہ، کوئی بغاوت اور سرکشی اللہ کے خلاف ان میں موجود نہ تھی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں امن ہوتا ہے۔ ایمان کا کلائمیکس امن ہے، باطنی چین اور سکون، اطمینان۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف ہوتا ہے ہمیشہ مستقبل کے بارے میں، یوں نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، علامات اگر کسی مرض کی ظاہر ہوئی تو فوراً خدشہ شروع ہو گیا، کہیں وہ بڑا مرض جو ہے وہ کہیں مجھ پر حملہ نہ کر چکا ہو، یہ خوف ہے مستقبل کے بارے میں۔ اور حزن ہوتا ہے ماضی کے بارے میں، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، اس پر پچھتاوا ہوگا، اس پر حزن ہوگا، غم ہوگا۔ تو یہ لوگ جو ایمان کی اس سطح پر ہوتے ہیں ان کے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ انہیں مستقبل کے بارے میں وہ خوف اور وہ اندیشے ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں جو عام انسان جن سے گزرتا ہے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ میرے رب کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، رتی بھر نقصان مجھے نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ ہمارا ایمان ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی حادثہ، کوئی بیماری نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن موجود نہ ہو۔ اللہ کے حکم کے بغیر تو کوئی نقصان ہو ہی نہیں سکتا۔ جو ہمارے عام طور پر کہا جاتا ہے نا، جو رات انسان کی قبر میں ہے وہ قبر میں آئے گی، ڈر کیسا، اپنے اس جسم کی حفاظت اور اس دنیا کی میں اپنی جو ہے حفاظت کے لیے انسان کیا کیا اہتمام کرتا ہے، لاکھوں خرچ کرتا ہے، لیکن یہ کہ جب موت آتی ہے تو وہ تمام حصار ٹوٹ جاتے ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو کوئی گارڈ نہیں روک سکتا، پوری پوری گارڈ جو ہے دائیں بائیں آگے پیچھے سب کچھ ہے۔ تو یہ اطمینان اور سکون ان لوگوں کا مقدر ہوگا کہ جو استقامت کے ساتھ دین پر کاربند ہوں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور خوشخبریاں حاصل کرو اس جنت کی کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مختلف نام ہیں اس میں منذر بھی ہے، مبشر بھی ہے۔ منذر خبردار کرنے والے، نذیر بشیر، انذار کہتے ہیں کسی کو متنبہ کر دینا، خبردار کر دینا۔ قرآن بھی اپنے آپ کو منذر کہتا ہے، قرآن مبشر بھی ہے، یہ بشارت بھی دیتا ہے۔ جو لوگ اس دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ان کے لیے خوشخبری، وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، اور بشارتیں حاصل کرو اس جنت کی کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم ہیں تمہارے ولی۔ یہ ولی کا لفظ جو ہے بہت ہی اس کے اندر مٹھاس ہے، ملٹی ڈائمنشنل ہے۔ پشت پناہ کے لیے بھی ولی کا لفظ آتا ہے. ہم اس دنیا میں پشت پناہی کس کی حاصل کرتے ہیں؟ جسے کوئی دنیاوی کوئی ایک سٹیٹس حاصل ہو. قانون کو توڑیں گے جان بوجھ کر, اس لیے کہ معلوم ہے پیچھے چھڑانے والا موجود, کوئی ایم ایل اے ہے, ایم پی ہے, کوئی وزیر ہے. تو نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ, ولی کے اندر یہ مفہوم بھی موجود ہے, پشت پناہی. پھر دوستی, دوستی کی مٹھاس جو ہے وہ تو ان لوگوں کو معلوم ہے نا جبکہ دوست بھائی سے بڑھ کر پیارا بن جاتا ہے. ایسے دوست ہوتے ہیں جو اپنے دوست کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں. صحابہ کرام کی جو محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی, غزوہ احد کے موقع پر کیا ہوا تھا, 70 صحابہ کی جو شہادت ہوئی تو ان میں سے بہت سی شہادتیں وہ تھیں جنہوں نے اپنے جسموں کو حضور کی جان کے تحفظ کے لیے ڈھال بنا لیا. اب تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے, جب وہ حلہ ہوا تھا اور وہ درہ جو ہے اس کو کراس کر کے خالد ابن ولی جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے, انہوں نے پشت میں خنجر گھونپنے کسی ایک کردار ادا کیا تھا, خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے جو ہے خون کے فوارے پھوٹے. تو ولی کے اندر یہ تمام ڈائمنشنز ہیں, دوست ہی, محبت, پشت پناہی, جسے ہم ولایت باہمی کا تعلق کہتے ہیں, کہ اہل ایمان اللہ کے دوست ہیں اور اللہ دوست ہے اہل ایمان کا, اس سے اونچا کوئی مقام ہو سکتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں, جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں, جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں, انہیں تو کوئی اندیشہ نہیں ہوتا, نہ مستقبل کے بارے میں, نہ ماضی کے بارے میں کوئی پچھتاوا اور غم. اور ایک اور جگہ قرآن میں کیا کہا گیا, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. یہ ولایت جو ہے دو طرفہ تعلق ہے, بندے اللہ کے ولی ہیں اور اللہ بندوں کا ولی ہے. اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لانے والے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, کہ اللہ نکالتا ہے انہیں گناہوں کی دلدل سے, عقیدے کی نجاستوں سے, نور کی طرف, توحید کی طرف. تو نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ, ہم ہیں تمہارے پشت پناہ اور ولی اور دوست. اور دوستی میں وہ مقام کہ انسان کا خیر خواہی پرائرٹی نمبر ون ہو. آپ کا کوئی دوست ہے, وہ آپ کا سب سے بڑھ کر خیر خواہ ہے. اپنے بارے میں اگر کوئی فیصلہ کرنے لگے تو ممکن ہے بہت سی چیزیں اپنے محدود علم کی بنیاد پر, ہمارا علم تو محدود ہے, کسی شے کے اندر ہمیں بڑا جو ہے وہ ایک جذب نظر آ رہا ہے, بڑی اٹریکشن ہے, فلاں جاب ہے, فلاں فیوچر ہے, ہمیں بڑا پسند ہے, لیکن اللہ کو معلوم ہے وہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے. اللہ کا علم تو تمہارے سے کوئی نسبت و تناسب ہے ہی نہیں. ہم نے جو فیصلہ کیا اپنے بارے میں اپنے محدود علم کی بنیاد پر کیا. قرآن میں کہا گیا نا, عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم, ممکن ہے بہت سی چیزیں جن سے تم نفرت کرتے ہو جو تمہیں پسند نہ ہو, اللہ کو معلوم ہے اس میں تمہارے لیے خیر ہے. وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم, اور ممکن ہے بہت سی چیزیں ایسی ہوں کہ جنہیں تم بڑی محبت کرتے ہو, جنہیں تم اپنا مستقبل سمجھتے ہو, جبکہ اللہ کے علم میں ہے اس میں تمہارے لیے خیر نہیں, یہ شر ہے. اللہ کے علم کو اپنے علم پر تو قیاس نہ کیجیے نا. تو نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ, ہم ہیں تمہارے ولی, تمہارے پشت پناہ, تمہارے کارساز, اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم, اور وہاں آخرت میں, جنت میں تمہارے لیے موجود ہوگی اتنی ہی ہماری خواہشات اور آرزوئیں اور تمنائیں ہوتی ہیں جن پر ہم پہرے بٹھا دیتے ہیں صرف اس بنیاد پر کو میرے رب کو پسند نہیں. اگر یہ پہرے نہیں ہے تو پھر تو ہم گویا کہ شیطان کی بندگی ہے نا, وہ جو کہا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے الفاظ ہیں، الدنیا سجن المؤمن، یہ دنیا مومن کے لیے تو ایک قید خانہ ہے، فلاں سے ناجائز ہے، فلاں حرام ہے، فلاں مکروہ ہے، یہ نہیں کر سکتے، کاروبار میں اس غلاظت کو نہیں درا دے سکتے، یہ خلاف شرع ہے، یہ خلاف شریعت ہے، یہ پابندیاں ہیں نا۔ تو الدنیا سجن المؤمن، یہ دنیا ایک مومن کے لیے تو قید خانہ بن گئی، اس لیے کہ اپنی کتنی ہی خواہشات کو اس نے لگام دی، اس پر تالے بٹھا دیے، پہرے لگا دیے، بھرپور موقع موجود ہے اپنی خواہشات نفس کی تسکین کا، لیکن انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا خوف ہے، مجھے ڈر ہے تو اللہ کا ہے۔ تو سجن المؤمن ہے یہ دنیا، مؤمن کے لیے تو قید خانہ ہے، وہ جنت الکافر، لیکن کافر کے لیے تو جنت ہے اس معنی میں کہ حرام حلال جائز ناجائز جیسے چاہو اس سے یہاں عیش کرو اور مستیاں کرو، مزے اڑاؤ۔ آج کے دور کا تو سلوگن یہ بن گیا نا، خوب مستی کرو، خوب انجوائے کرو، یہ دنیا ہے کس لیے؟ یہ شیطان کا نعرہ ہے، گویا کہ نہ اللہ کی کتاب نہ اللہ کے رسول کی سنت، کوئی شے تمہارے پاؤں کی بیڑی نہ بنے، مادر فضل آزاد ہو جاؤ، جیسے چاہو مستیاں کرو، جیسے چاہو مزے اڑاؤ۔ آج کی دجالیت تو یہ ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جن جن خواہشات پر تم نے یہاں قدغن لگا رکھی تھی ان کی بھرپور سیری کا اہتمام ہوگا، آخرت کی زندگی میں بھرپور سیری۔ اول تو جس کے وسائل بڑے محدود ہوں اس کے لیے اپنی خواہشوں اور تمناؤں پر عمل کرنا ہی ممکن نہیں ہوتا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، لیکن فرض کیجئے کہ دولت کی فراوانی ہے، روپے پیسے کے عوض ہر نعمت، ہر سہولت، ہر عیاشی وہ تم حاصل کر سکتے ہو، یہ اخلاقی جب تک ایک انسان کے اوپر وہ تلوار نہیں لٹکی رہے گی، یہ دنیا ان کاموں کے لیے نہیں ہے، اور اسی کا بھرپور اجر اور بھرپور ریوارڈ ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں بندہ مومن کو عطا فرمائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو بھی خواہشات تھی تمہارے نفس میں ان کی بھرپور سیری کا اہتمام۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہاں تمہیں فراہم کر دی جائے گی ہر وہ شے کے جس تم طلب کرو گے، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، یہ اصلا مہمان نوازی ہے اس ہستی کی جانب سے جو غفور اور رحیم ہے، گویا کہ جنت میں اہل ایمان مہمان کے درجے میں ہوں گے، اور میزبان کون ہوگا؟ اللہ عز و جل، رب کائنات، کیا تصور کر سکتے ہیں اس کا، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، جس نے چاند اور سورج پیدا کیے، جو ہواؤں کا چلانے والا ہے، جو ہماری ہر ضرورت پوری کر رہا ہے، اس دن میزبان ہوگی وہ ذات اور مہمان ہوں گے اہل ایمان، نزلا من غفور رحیم۔ یہاں نزل کے لفظ کو بھی غور کیجئے، نزل اصل میں کہتے ہیں نزیل، مہمان کو کہتے ہیں جو سواری سے اترتا ہے، نزل اترنا، تو اپنی سواری سے اتر کے کسی شخص میں جس نے قدم رنجا فرمایا وہ مہمان ہے، نزیل۔ اور نزل صرف اس اہتمام کو کرتے ہیں جو فوری ضرورت کے تحت آپ نے اپنے اس مہمان کے سامنے پیش کر دیا، موسم کی مناسبت سے کوئی ٹھنڈا مشروب، یا آج کل ایپیٹائزرز ہوتے ہیں تاکہ یہ کہ بھوک جو ہے اور تھوڑی سی کھل جائے، یہ ہے نزول۔ اصل وہ لنچ یا ڈنر جس کے لیے آپ نے مدعو کیا تھا اس شخص کو، اس کے لیے تو پورا اہتمام کیا گیا نا، کیسی کیسی ڈشیں آپ نے اس کے لیے بنائی ہوں گی، اب جو مقام اس آنے والے مہمان کا آپ کے دل میں ہے اسی مناسبت سے آپ نے انٹرٹین کرنا ہے اس کو، یہ ہے اصل دعوت۔ نزل اس ابتدائی مہمان نوازی کو کہتے ہیں کہ جو فوری طور پر مہمان کے سامنے پیش کی جائے۔ تو قرآن حکیم تو جنت کی ان تمام نعمتوں کا، جو تمہارے جی میں خواہش ہوگی اس کی بھرپور سیری کا اہتمام، یہ تمام چیزیں نزل کے درجے میں ہیں، ابتدائی مہمان نوازی کے درجے میں ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اصل جسے آپ کا یہ دعوت جس کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ احادیث کی روشنی میں ہمارے ہم پر واضح ہوتی ہے بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی یہ تمام نعمتیں جن کا ذکر قرآن میں کیا گیا، حور و غلمان کا ذکر ہے، باغات کا ذکر ہے، کیسے کیسے میووں کا ذکر ہے، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ، ان پرندوں کا گوشت کہ جو تمہیں بہت مرغوب ہے وہ بھی وہاں فراہم ہوگا، یہ تمام چیزیں قرآن میں ہے نا. تو حضور نے فرمایا بندہ مومن کے لیے یہ تمام چیزیں نزول کے درجے میں ہیں، اور اصل دعوت جس کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے وہ دیدار رب کی دعوت ہے. اپنے رب کو دیکھو گے اپنی آنکھوں سے تو اس دنیا میں تو کسی کے لیے ممکن نہیں، خواہ وہ نبی ہو خواہ رسول ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ایک عرض کی تھی بارگاہ رب میں کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، واقعہ آپ کے علم میں ہے، تم نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني، کہ سامنے پہاڑ کوہ طور موجود ہے، ذرا اس پر نظر ڈالو، میں اپنی ایک تجلی اس پر ڈالتا ہوں، اگر وہ سہار گیا تو شاید تم بھی مجھے دیکھ سکو. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، قرآن میں واقعہ موجود، وہ جلا ہوا کوہ طور آج بھی موجود ہے. جب تمہارے رب نے ایک تجلی کا ایک پرتو کہہ لیجیے اللہ کی ذات کا جب اس پہاڑ پر ڈالا تو وہ پھٹ گیا، سیاہ ہو گیا، جل گیا، پھڑک اٹھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے بے ہوش ہو کر گر پڑے. واقعہ قرآن میں موجود. تو یہ دیدار رب کی وہ نعمت ہے کہ جس کے اندر وہ مٹھاس ہے، وہ حلاوت ہے کہ جنت کی تمام نعمتیں اس کے سامنے ہیچ ہیں، اس لیے کہ یہ نزول کے درجے میں ہے. نزول من غفور الرحیم، یہ تو تمام نعمتیں ابتدائی مہمان نوازی ہیں جو اس ذات کی طرف سے ہے جو غفور و رحیم ہے. پہلی تین آیات، ان سات آیات میں سے اس کا ایک خلاصہ ہی کہہ لیجئے، لفظ بلفظ جو ہے اس کا حق ادا کرنا وہ تو قرآن حکیم کے لیے ممکن ہی نہیں. لا تنقضی عجائبہ، اس قرآن کے عجائب جو ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے. اس میں جتنا غور و فکر کرو گے، جتنی گہرائی میں جاؤ گے، اور وادیاں تمہارے اوپر منکشف ہوتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ قرآن حکیم جو کسوٹی اور جو معیار ہم پر واضح کرتا ہے ہم اپنا جائزہ لیں، آیا وہ استقامت جو آج کے دور میں مطلوب ہے وہ ہمارے اندر ہے یا نہیں. دنیاوی چھوٹی چھوٹی منفعتوں کے لیے انسان حرام کو حلال اور ناجائز کو جائز اگر کر لیتا ہے تو استقامت نہیں ہے پھر. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. بس یہ ابتدائی آیات تو یہاں ختم ہوئی، لیکن جیسا کہ آپ کے علم میں ہے حالات حاضرہ کے حوالے سے بھی برادرم عاقف سعید صاحب جو ہیں کچھ باتیں عرض کیا کرتے تھے. وہ تو باقاعدہ ماشاءاللہ اس میں میچور ہو چکے ہیں، لیکن یہ کہ مجھے چونکہ تجربہ نہیں، لیکن مجھے خاص طور پر کہا گیا کہ ایک ایشو کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں. یہ ایک ادارہ ہے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت. آپ آزاد کے علم میں ہے ضیاء الحق کے دور میں ایک آرڈیننس جو ہے ہمارے آئین کا جز بنا تھا 295C، جسے ہم توہین رسالت کا آرڈیننس کہتے ہیں، اور گویا کہ پھر یہ ہمارے آئین کا جز بن گیا تھا کہ جو شخص بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہوگا اس کی سزا سوائے موت کے اور کچھ نہیں. ضیاء الحق کے دور میں آرڈیننس بنا اور اب تک موجود ہے. اس کے تحت کتنے ایک افراد کو جو ہے وہ باقاعدہ پھانسی کی سزا دی گئی، یہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن یہ کہ اب ہمارے ہاں جو دانشور طبقہ ہے، جو سیکولر عنصر ہے ہمارے ہاں، اور بہرحال اس کی کنسنٹریشن پریس میں بھی ہے، میڈیا خواہ پرنٹ میڈیا ہو الیکٹرانک میڈیا ہو، اب وہ اس کوشش میں ہے کہ یہ جو سخت سزا ہے اس کے اندر کسی طرح نرمی پیدا کی جائے. لہذا لیت و لال جسے کہتے ہیں نا، نئے نئے انداز ملمہ چڑھا دینا، کسی شے کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے اس میں سے اس روح کو نکال دینا کہ روح محمد کو اس کے جسم سے نکال دو، اس کے بدن سے نکال دو. جو محمد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے جو محبت ہونی چاہیے، جو ہمارے ایمان کا جز ہے، کسی طرح اس کو نکالو مسلمانوں میں سے. واٹس ایپ کا چونکہ دور ہے تو وہ ممکن ہے آپ میں سے بھی بہت سے حضرات کے پاس آیا ہوگا کہ تھنک ٹینک جو ہے وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو چکا ہے کہ اور کوئی شے ان کے نزدیک جو ہے قابل قبول ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، لیکن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ لہذا توہین رسالت کا معاملہ اور وہ آرڈیننس جو 295C کی شکل میں جو باقاعدہ ہمارے آئین کا جز بنا تھا، اب کوشش ہو رہی ہے کہ اس کے اندر کوئی ترمیم کی جائے۔ یہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت وہ ہے جس میں تمام دینی اور مذہبی جماعتیں شامل ہیں، اور اس فورم کا ایک اجلاس ہوا تھا چند دن پہلے، جس میں جب یہ باتیں جو ہے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ مخبری ہو جاتی ہے، ادھر ادھر سے پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ حکومت جو ہے یہ کوئی نئی کروٹ لینے کی جو ہے وہ درپے ہے، اور جو شے ان کے اوپر جبر ہے وہ کیا ہے؟ امریکن ایجنڈا ہے۔ جس طرح رجم کی سزا کو آپ کو معلوم ہے بڑی وحشیانہ سزا قرار دیا تھا بینظیر بھٹو صاحبہ نے، کہ شادی شدہ اگر کوئی جوڑا جو ہے یا کوئی مرد یا عورت اگر زنا کریں گے تو اس کے لیے ہمارے دین و شریعت میں سزا موجود ہے۔ یہی معاملہ اب یہاں جو ہے کوئی مداہنت کا اختیار ہو رہا ہے کہ اس میں جو ہے اب وہ معلوم ہوتا ہے پارلیمنٹ کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ڈائلیوٹ کیا جائے، اور بجائے موت کے اسے سزائے عمر جو ہے اس قید میں تبدیل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور یہ پوری جو ہے عمر کی قید اس کے لیے تو کبھی بھی ہو سکتا ہے کوئی حکمران آئے اور سب کو آزاد کر دے جن جن کو جو ہے وہ عمر کی قید ہوئی تھی۔ پھر اگر یہ آرڈیننس ہے تو اس میں کسی کے پاس اپیل کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ اول تو اپیل جسے آپ رحم کی اپیل کہتے ہیں ہمارے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ کسی شخص نے کسی دوسرے کو قتل کیا، اب یہ قاتل کی جو ہے سزا معاف کی جا سکتی ہے اگر صدر صاحب چاہیں، رحم کی اپیل صدر کے پاس جاتی ہے، تو ہمارے دین میں تو اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ خالصتاً مغرب سے درآمد شدہ ایک شے ہے جو داخل کر دی گئی۔ اسی طرح اب اس میں ایک ڈگری نیچے آ کر یہ کوشش میں ہے کہ کسی طرح یہ سزائے موت جو ہے اس کی تخفیف کی جائے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، لہذا اسے عمر قید میں تبدیل کر دیا جائے۔ اور دوسرے یہ کہ رپورٹنگ سسٹم کو اس درجے پیچیدہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس قدر مشکل اور کٹھن کہ کوئی شخص جو ہے اگر توہین رسالت کا مرتکب ہوا ہے تو اس کی ایف آئی آر کٹ ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ پورا پروسیس مکمل نہ ہو۔ اب یہ دو چیزیں وہ ہیں کہ جو گویا کہ ان کے اس ذہن کی عکاسی کر رہی ہیں، یہ مغرب زدہ جو ہمارے حکمران ہیں، یہ ملک حاصل کیا تھا ہم نے اسلام کے نام پر اور اب ہم نے جو ریورس گیئر لگایا ہے تو بک جھٹ دوسری طرف جا رہے ہیں۔ اور پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بہت نازک ایشو ہے، قادیانیوں کا جو وہ غیر مسلم قرار دیے جانا، اس کے اوپر بھی بی سی لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی تھی، وہ تحریک چلی تھی، اور بھٹو کے ہاتھوں جو ہے وہ آئین میں وہ آرڈیننس نافذ کیا گیا، جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب اس کے اندر تخفیف کر کے گویا کہ وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جسے میں نے کہا تھا نا کہ روح محمد اس کے جسم سے اس کے بدن سے نکال دو، تاکہ یہ آہستہ آہستہ لینینسی والا جو ایک پروسیس ہے بالآخر یہ عادی ہو جائیں گے۔ یہ بھی ہمارا جو بھی اس وقت کا جو ماڈرن ایجنڈا ہے جس میں فحاشی ہے، عریانی ہے، شیطنت ہے، ابلیسیت ہے، یہ بھی اسی رستے کے جو ہے راہی بن جائیں گے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے خبردار کیا تھا یہ جتنے بھی ہمارے مذہبی جماعت کے لوگ جمع ہوئے تھے کہ اگر اس کے اندر کہیں کوئی ان لوگوں کی جو ہے خواب مغرب کے زیر اثر ہو یا ان کے اندر اپنے جو عناصر ایسے موجود ہیں کہ جو سیکولر ذہن کے حامل ہیں اور جو ان چیزوں کو ببانگ دخل جو ہے استہزاء کا جو ہے وہ نشانہ بناتے ہیں، تو اگر کہیں ایسی بات ہو گئی تو یہ معاملہ جو ہے پھر یہ قابو سے باہر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایشو بہت ہی نازک ہے، اور یہ ناموس رسالت والا جو عنصر ہے اس کے اوپر اگر کوئی آنچ آتی ہے تو پھر معاملہ جو ہے وہ پھر خیریت کا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں نے چند اشعار بھی نوٹ کیے تھے, وقت بہت کم ہے, لیکن غالباً یہاں کا معمول یہ بھی ہے کہ کوئی 5-10 منٹ جو ہے اوپر لے لیے جاتے ہیں, لہذا میں صرف یہ کہ 2-1 منٹ اور آپ کے لے رہا ہوں. میر خسرو جو ہے ان کا شعر ہے, خدا خود محفل میر محفل بود اندر لا مکان خسرو, تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کیا پہچانو گے؟ اللہ کے بعد اگر کوئی درجہ ہے تو اللہ کے رسول محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. خدا خود میر محفل بود اندر لا مکان خسرو, محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم. وہ جو لا مکان کے اندر جو محفل ہے, جہاں میرے محفل ہیں اللہ رب کائنات, اور اس محفل کے شرکا کون ہیں؟ جبرائیل ہیں, میکائیل ہیں, فرشتے ہیں, اس محفل کی شمع ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا یہ محدود ذہن جو ہے کسی لا مکان کا تصور تو نہیں کر سکتا, ہم تو صرف جو شے ہماری نگاہوں میں آ جائے, جسے چھو لیں, جسے محسوس کر لیں, حواس خمسہ جسے کہا جاتا ہے, اس سے آگے جو ہے ہمارے سامنے تو کچھ نہیں. تو لا مکان کی محفل کے جہاں میرے محفل اللہ کی ذات ہیں, وہاں شمع محفل ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدق اللہ العظیم.